إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر میرے محترم ماں اور بہنوں, فہم قرآن سے متعلق جو سلسلہ دروس کا ہمارا چل رہا ہے, آج کا ہمارا یہ درس اس سلسلے میں آخری درس ہے. پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کی کیا فضیلت ہے اور قرآن کریم کی تلاوت, اس کا پڑھنا, اس کا سیکھنا, اس کا یاد کرنا, اس کا دوسروں کو پڑھانا, اور اسی طرح سے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عقیدہ و عمل کا بنانا اور اس کی دوسروں کو دعوت دینا, اس کی کیا فضیلت ہے. پچھلے دروس میں یہ باتیں ہم نے دیکھی ہیں. ان تمام دروس سے اور اس پورے سلسلے سے, اس کورس کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے سمجھ کے پڑھنے والے بنیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حکمت کے, علم کے خزانے اس میں ہیں. لہذا ایک مسلمان اپنی طاقت کے بقدر قرآن سے جڑ جائے اور قرآن کی باتیں, قرآن کے قصے, قرآن کی مثالیں, قرآن کے احکام, ان کو سمجھنے کی کوشش کرے. آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن فہمی کے کیا اصول ہیں, اور ایک انسان اگر قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے, ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. امت میں, افراد میں, ایک تو اس قسم کے افراد ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہی نہیں, اس سلسلے میں کوتاہی اور سستی کرتے ہیں. پھر کچھ ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, زندگی بھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. سورۃ الاخلاص, قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا ہے. والعصر پڑھتے ہیں, انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں اصولوں کی اور ضابطوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں. وہ آزادانہ طور پر جس طرح چاہتے ہیں قرآن کے معنی اپنے دل سے لے لیتے ہیں, اور بجائے قرآن کو صحیح سمجھنے کے وہ اپنے منمانے معنی اس سے اخذ کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں, اور یہ گمراہی آپ کو عام دکھائی دے گی. پچھلی اس امت کے پچھلے افراد میں سے اگر آپ شروع کے دور سے دیکھیں, خوارج جو کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا فرقہ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا, یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ, یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے. خوارج کی گمراہی کیا تھی؟ خوارج کی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھا، انہوں نے قرآن سمجھنے میں سنت کی مدد نہیں لی، وہ اپنے دل سے جو چاہتے مانا قرآن کے لیے، تو یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ اور اپنے درمیان کے اختلاف کے حل کرنے کے لیے دونوں طرف سے ایک ایک آدمی کو مقرر کرنے کا مطالبہ کیا یا رائے دی، تو فوراً ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کے لیے آدمی مقرر کر رہے ہیں، حالانکہ فیصلہ صرف اللہ کا مانا جائے گا۔ لہذا انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی، ان کو کافر قرار دیا، حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ میری نسبت تم سے ایسی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون سے تھی، ہاں یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیاقت اور آپ کی ہدایت، آپ کا خلفائے راشدین میں سے ہونا، یہ بالکل واضح بات ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن کا مطلب لیا اور نتیجے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے بالکل قریبی تھے اور ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والوں میں سے تھے، علمی اعتبار سے بہت اونچا مقام ان کا تھا، لیکن اپنے فہم کے مقابلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی گمراہ بلکہ کافر قرار دیا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا، قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ دو معنی علماء نے اس بات کے بیان کیے ہیں، یہ مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا اس روایت کو، کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا۔ ایک بات علماء نے کہی کہ حلق سے آگے نہیں جائے گا، یعنی حلق سے تلاوت اور قرأت سے آگے بڑھ کر دل تک نہیں جائے گا، کیونکہ دل سمجھتا ہے، ان کو تلاوت کی توفیق ملے گی لیکن قرآن کریم کے صحیح فہم کی توفیق ان کو نہیں ملے گی، وہ قرآن کو صحیح سمجھیں گے نہیں، وہ ان کے دل تک نہیں جائے گا، اور وہ غلط طور پر قرآن کو سمجھیں گے اور اپنی طرف سے دوسروں کو بھی فتوی دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ دوسری بات علماء نے اس سلسلے میں کہی وہ یہ کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قبولیت کے اعتبار سے قرآن ان کے حلق سے اوپر اللہ کے ہاں اٹھے گا، اتنا بھی اوپر نہیں جائے گا کہ ان کی حلق سے نکلنے والی قرأت اوپر اٹھے، کیونکہ اعمال قبولیت کے لیے اللہ کی طرف اوپر جاتے ہیں، تو قرآن وہ پڑھیں گے لیکن اللہ کے ہاں وہ قرآن چونکہ مقبول نہیں ہوگا، وہ تلاوت مقبول نہیں ہوگی، لہذا وہ ان کے حلق سے بھی اوپر نہیں جائے گی، اتنی بھی قبولیت اس کو نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ محض قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اور اسی طرح سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں منمانی، اپنے دل سے کچھ بھی مطلب اخذ کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اور وہ اصولوں کی پابندی نہ کرے، وہ قرآن فہمی کے آداب اور اصول ان کی رعایت نہ کرے، ایسا آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنے دل سے کچھ بھی مطلب لینا شروع کرے، اس کے عقیدے میں بھی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، احکام تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے، نصیحت ماننے والا ہے. سورہ القمر میں آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 کئی مقامات پر یہ آیت ایک ہی صورت میں آئی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو دہرایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر رکھا ہے، تو ہے کوئی نصیحت ماننے والا. معلوم ہوا کہ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے. جو آدمی واقعی ہدایت کا طالب ہو، جو آدمی واقعی اپنے دل کو قرآن کے ذریعے سے صحیح کرنا چاہتا ہو، اگر واقعی وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور صحیح اصول اپنائیں، تو قرآن اس کے لیے نصیحت ہے. ایسے انسان کے لیے قرآن نصیحت ہے. لیکن یہاں پر بعض اوقات ایک آدمی غلطی کر جاتا ہے، وہ ترجمے کو کافی سمجھ لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ لوں گا تو پورا قرآن میری سمجھ میں آ جائے گا. یہ بات اصول و ضابطے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. بلا شبہ کچھ آیت قرآن کریم کی ایسی ہیں کہ جن کا صرف ترجمہ پڑھ لینا بھی کافی ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، بلا شبہ بالکل واضح بات ہے، اگرچہ اس میں بھی اور سمجھایا جا سکتا ہے کہ واحد ہے. یہاں پر احد جو کہا گیا ہے وہ کس اعتبار سے ہے، ذات و صفات اور عبادت میں شریک نہیں ہے، یہ تفصیل بیان کی جا سکتی ہے. لیکن جملہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہو اللہ ایک ہے، اس میں کسی اور تفصیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایسی کوئی پیچیدگی اس میں نہیں ہے کہ آدمی کو سمجھ میں نہ آئے. لیکن قرآن میں ایسی بھی آیتیں ہیں جن کے سمجھنے کے لیے گہرائی سے دوسری چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. وہ صرف پڑھ لینے سے، ترجمہ سن لینے سے وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ اگر آدمی پڑھے. اب یقیمون الصلاۃ کیا ہے، اس کے لیے تفصیل چاہیے. صلاح کیا ہے، عربی زبان میں صلاح کے معنی دعا کے ہیں، اور اقامہ کے معنی قائم کرنے کے ہیں. اب دعا قائم کرتے ہیں، یہ مطلب اگر ترجمے میں سمجھ لے گا آدمی تو گمراہ ہو جائے گا. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ واقعی یہاں پر الصلاح کے معنی کیا ہے اور اقامت صلاح سے مراد کیا ہے. یہ سادہ سی مثال ہے، اس سے زیادہ بڑی مثالیں آگے دیکھی جا سکتی ہیں. تو قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر رکھا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِر، تو ہے کوئی نصیحت ماننے والا. تو یہاں پر ایک مثال ہم نے دیکھی، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ تین باتیں اگر آپ دیکھیں، غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، اگر ان تین چیزوں کو دیکھیں تو بلا تفصیل یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. ایک آدمی ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، اگر اس کو پڑھ لیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اس سے نہ اس کو غیب کی تعریف معلوم ہوتی ہے کہ غیبیات کیا ہیں، نہ اس کو صلاح کی تفصیل معلوم ہوتی ہے، نہ اقامت صلاح اس کو معلوم ہوگا. اور مما ارزقناہم ينفقون، کتنا خرچ کرے، کب خرچ کرے، یہاں پر فرضیت ہے یا یہاں پر استحباب ہے، کیا ہے خرچ کرنے سے متعلق، کیا ہے، یہ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو سمجھانا پڑے گا، اس کو بتانا پڑے گا کہ یہاں پر اس آیت میں تین چیزوں سے مراد کیا ہے. تو قرآن کریم کی باتیں نصیحت کے اعتبار سے آسان ہیں، لیکن عقائد اور احکام اور مثالیں اور واقعات سے سبق لینا، اس سلسلے میں آپ کو مزید رہبری کی ضرورت ہے. کوئی آدمی اس آیت سے محض یہ مطلب لے لے کہ پورا کا پورا قرآن آسان ہے، کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا آدمی غلط فہمی مبتلا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے محض قرآن نازل نہیں کر دیا، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو قرآن سمجھائیں. آپ نے قرآن کی باتیں اپنے قول سے سمجھائیں اور آپ نے اس پر عمل کر کے بتایا کہ واقعی قرآن میں اللہ کی مراد کیا ہے. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، لہذا اس بات کو اسی کے ساتھ جوڑ کر سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن نصیحت قبول کرنے والے کے لیے آسان ہے۔ قرآن میں جو ڈانٹ ہے، قرآن میں جو واعظ ہے، قرآن میں جو نصیحت ہے، اس سے دل لرز جاتا ہے، آدمی واقعی حق کی طرف آنے والا بنتا ہے جب وہ نصیحت سنتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی ہر بات بغیر کسی کے سمجھائے آدمی کی سمجھ میں آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہوں کہ قرآن کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا جائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ میں پڑھا جائے۔ بغیر تفسیر کے آدمی اگر قرآن پڑھتا ہے، بہت ممکن ہے وہ ترجمہ محض پڑھ کے اپنے دل سے کچھ بھی مطلب لے لے۔ تو یہاں پر ہم قرآن کریم کے سلسلے میں دیکھیں گے کہ کن باتوں کا خیال فہم قرآن کے سلسلے میں رکھنا چاہیے، آدمی کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ قرآن میں ایک جگہ ایک چیز مجمل ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس کی تفصیل خود مل جاتی ہے۔ لہذا ایک بات کو آپ وہیں سے مطلب اس کا تلاش کرنے کی کوشش کریں، آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو دوسری آیات سے وہ بات جوڑ کے سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی، تب جا کر پوری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ قرآن کے ایک حصے کو اسی سے سمجھنے کی کوشش کریں، بہت ممکن ہے آپ کو اس کی وضاحت نہ ملنے کی وجہ سے آپ کچھ اور مطلب لے لیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اگر ایک آدمی اس آیت کو یہاں دیکھے تو بہت ممکن ہے وہ یہ اس سے استدلال کرنا شروع کر دے کہ ابلیس فرشتوں ہی میں سے تھا، کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ بہت ممکن ہے آدمی یہ سمجھ لے کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا، کیوں؟ کیونکہ خطاب فرشتوں سے تھا، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن استثناء ایکسپشن کس کے لیے ہے؟ یہاں ابلیس کے لیے ہے۔ تو لا محالہ ایک آدمی اس طرح سے مطلب لے گا کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہی بات آپ قرآن کریم میں دیکھیں، دوسرے مقام پر سورہ الکہف میں آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر یہی واقعہ ہے، اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب سجدے میں گر گئے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ اور آگے اللہ نے کہا كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنات میں سے تھا، وہ جنات میں سے تھا، بس وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے وضاحت کے ساتھ میں ایک اور جملہ بیان کیا ہے کہ کان من الجن، ابلیس جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا۔ فسق کے معنی عربی زبان میں خروج کے ہوتے ہیں، باہر نکلنا، ففسق، فسق باہر نکلنا، یعنی حد پار کر کے باہر نکل جانا۔ بندہ اللہ کے حکموں کا پابند ہے، لیکن اگر وہ اس پابندی کو توڑ کے باہر نکل جائے، آزاد ہو جائے، تو اس کا نام، اس کو فسق کہا جاتا ہے۔ اور ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ کی پابندیوں سے نکل بھاگتا ہو، فرار اختیار کرتا ہو، ایسے انسان کو، جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، ایسے انسان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی شریعت کی پابندیوں سے نکل بھاگے۔ ففسق عن امر ربه، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور اس نے کیا کہا، یعنی اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ لہذا اپنی عقل اس نے استعمال کی غلط طریقے سے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس نے پورا نہیں کیا اور وہ اس سے باہر نکل گیا، آزاد ہو گیا۔ اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربه، وہ جنات میں سے تھا بس وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا۔ یہاں پر آپ پچھلی آیت کے ساتھ اگر اس کو نہیں جوڑتے ہو، پہلی آیت سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جنات میں سے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے تھا، وہاں وضاحت نہیں ہے، لیکن یہاں آپ کو اس بات کی وضاحت مل جائے گی۔ تو قرآن فہمی کے سلسلے میں پہلی بات جاننے کی یہ ہے کہ بعض باتیں قرآن میں ایک جگہ پر مختصر اور مجمل ہوتی ہیں، لیکن دوسری جگہ پر بھی وہی بات آتی ہے اور تھوڑی تفصیل اس میں ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات مختلف مقامات پر قرآن میں آتی ہے، کہیں پر کچھ ڈیٹیل ہوتی ہے، کہیں پر کچھ ہوتی ہے، کہیں پر کچھ ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں کو جمع کرنے سے پوری بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایک ہی جگہ اللہ نے کیوں بیان نہیں کیا؟ دیکھیے قرآن کریم ایک ساتھ نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، لہذا ایک ہی واقعہ قرآن میں آپ کو کئی صورتوں میں ملے گا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو سورۃ البقرہ میں ملے گا، اسی طرح سے سورہ اعراف میں ملے گا، اسی طرح سے آپ کو سورہ کہف میں ملے گا، اور جگہ پر بھی ملے گا۔ کیا وجہ ہے اس کی تکرار کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے مختلف سالوں میں، دیکھیے 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، تو نصیحت کے اعتبار سے یاد دہانی کے لیے کبھی ایک آیت مختصر طور پر نازل ہوتی تھی، ایک واقعہ مختصر نازل ہوتا تھا، اشارہ اس میں ہوتا تھا، کبھی پوری یعنی تفصیل اس میں ہوتی تھی، کبھی کچھ آیتیں نازل ہوتی تھیں، کبھی پوری کی پوری سورت نازل ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جس واقعے کے جس حصے سے استدلال کرنا ہے سمجھانے کے لیے، صرف اتنا ٹکڑا نازل ہوتا تھا۔ لہذا ایک واقعہ آپ کو کہیں پر بہت چھوٹا ملے گا، مختصر ملے گا، اور کہیں پر بہت تفصیل سے ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں، آپ کو سورۃ الشعراء میں تفصیل ملے گی، سورۃ طٰہٰ میں تفصیل ملے گی، لیکن بعض دوسرے مقامات پر آپ کو صرف اس کی طرف اشارہ ملے گا، بعض صورتوں میں آپ کو بالکل اشارہ ملے گا۔ تو کہیں مختصر کہیں تفصیل، اس طرح سے اللہ نے اس لیے بیان کیا ہے کہ کہیں پر صرف اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے اس کو یاد دلانا مقصود ہوتا ہے، یا اس واقعے کے کسی ایک حصے کو یاد دلا کر نصیحت کرنا مقصود ہوتا ہے، اور کہیں پر واقعی وہ پورا واقعہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لہذا اگر ایک آدمی تمام حصوں کو جمع کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو بہت ساری باتیں وہ اپنے دل سے سمجھنے کی وجہ سے غلط طور پر سمجھ لے گا۔ تو پہلی بات، پہلا اصول یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے مختلف حصوں کو ملا کر معنی اخذ کرنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی ایک حصہ لے لے اور اپنے دل سے سوچتا رہے کہ کیا مطلب اس کا ہے۔ یہ مسئلہ تفسیر میں حل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تفسیر میں اہل علم قرآن کریم کی مختلف آیتوں کو ایک جگہ بیان کرتے ہیں اور اشارے کرتے چلے جاتے ہیں کہ دیکھیے یہ آیت یہاں پر ہے، تو فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حصے اس کے بیان کیے ہیں۔ تفسیر میں کثیر یا دوسری تفاسیر اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے ٹکڑے آپ کو ایک جگہ ملتے ہیں۔ تو تفسیر پڑھنے میں یہ فائدہ ہے کہ آدمی کو قرآن کی مختلف آیات ایک حصے سے متعلق مل جاتی ہیں، لیکن اگر اپنے طور پر آدمی سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ غلط مطلب لے سکتا ہے۔ تو پہلا اصول یہ معلوم ہوا، قرآن کو قرآن کے بعض حصے سمجھاتے ہیں، یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصے کی تفصیل اور تفسیر کرتا ہے۔ دوسری بات، جہاں قرآن کی قرآن سے وضاحت ہوتی ہے وہیں قرآن کی سنت سے بھی وضاحت ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں قرآن کریم میں چاہے وہ خبریں ہوں یا احکام ہوں اس کی وضاحت اور تفصیل قرآن میں نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں کی تفصیل آپ کو صرف پورے قرآن میں نہیں ملے گی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تفصیل ملے گی. یا اسی طرح سے بہت سارے عقائد قرآن میں ہیں, ان کی تفصیل حقائق ہیں, ان کی تفصیل حدیث میں آپ کو ملے گی. اس کی ایک مثال میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سألنا عبد اللہ عن هذه الآية, ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم ہرگز ان کو مردہ نہ سمجھنا, مرا ہوا نہ سمجھنا, بل احياء عند ربهم يرزقون, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوں تم ان کو مرا ہوا, میت اموات, تم ان کو مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں, بل احیاء عند ربہم, اور انہیں رزق دیا جاتا ہے, یرزقون. ہم نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود سے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے, انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا اما انا قد سألنا عن ذلك, یہ جو بات ہے خود ہم نے بھی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی. تو آپ نے جواب کیا دیا, کہتے ہیں فقال ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش, شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں, فی جوف طير طير خضر, ہرے رنگ کے کچھ پرندے ہیں جنت میں, اور ان کے پیٹوں میں جوف میں شہداء کی روحیں رہتی ہیں. لہا قنادیل معلقۃ بالعرش, اور ان کے لیے کچھ قندیلیں ہیں جو عرش سے لٹکی ہوئی ہیں. تسرح من الجنت حیث شاءت ثم تأوی الى تلک القنادیل, وہ روحیں شہداء کی جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں, گھومتی پھرتی ہیں, پھر اس کے بعد واپس اپنی قندیل کی طرف لوٹ آتی ہیں. فطلع الیہم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شیئا, ان کا رب ان کی طرف متوجہ ہوا تو ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی چاہت ہے, کسی چیز کی تم کو خواہش ہے. قالوا ای شیء نشتهی وَنَحْنُ نَصْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا, انہوں نے جواب دیا کہ اللہ ہم کس چیز کی خواہش کریں, ہمیں اور کیا چاہت ہو سکتی ہے, ہم تو جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں. فَفَعْلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ ان سے پوچھا تمہاری کوئی خواہش ہے, تمہاری کوئی خواہش ہے, اس طرح سے تین بار پوچھا. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا, جب ان شہداء نے دیکھا کہ انہیں جواب دیے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے, جواب دینا ہی پڑے گا کیونکہ اللہ بار بار پوچھ رہا ہے. قالوا, انہوں نے جواب دیا یا ربی نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا, ہماری چاہت یہ ہے کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے. حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخرى, تاکہ ہم دوبارہ تیری راہ میں اسی طرح سے قتال کریں, جنگ کریں جیسے ہم پہلے کر آئے ہیں. فلما رأى ان ليس لهم حاجۃ تركوا, جب اللہ نے دیکھا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں ہے تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. اس کو امام مسلم نے کتاب الامارہ میں ذکر کیا ہے. یہاں پر آپ اس تفصیل میں کئی باتیں ہم کو سیکھنے ملتی ہیں, ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. یہاں پر سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کی آیت ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں تم ان کو ہرگز مردہ مت سمجھنا، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس، اپنے رب کے پاس، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ ان کا زندہ ہونا کس اعتبار سے ہے؟ یہ کہاں اپنے رب کے پاس زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ رزق دیا جاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو تفصیل ہے یہ آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ آپ کو قرآن میں ملے گی؟ نہیں، بلکہ اس کی حقیقت اور اس کی تفصیل خود جب تابعین نے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہی سوال تو ہم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، لہذا آپ نے یہ سمجھایا کہ واقعی اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک بات یہاں یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن کی باتوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھائی، آپ کو سمجھائی، اور آپ کے اوپر ذمہ داری تھی کہ آپ ان باتوں کی تفصیل امت کو بیان کریں، ان باتوں کی وضاحت جو قرآن میں آئی ہیں آپ امت کو سمجھائیں، آپ امت کو وضاحت کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل میں آیت نمبر 44 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت کی کتاب، یہ ذکر، یہ نصیحت، یاد دہانی نازل کی ہے، قرآن۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ ذکر، یہ نصیحت، ذکر کے معنی یاد دہانی اور نصیحت کے ہوتے ہیں، یہ نصیحت کی کتاب، یہ یاد دہانی اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ ہر آدمی کے گھر میں اللہ نے قرآن بھیجا؟ نہیں، اللہ نے قرآن کہاں دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے یہ آپ کو عطا کیا۔ صرف قرآن پہنچانے کی ذمہ داری دی؟ نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو، تُبَيِّنَ، يُبَيِّنُ کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، بیان کے معنی واضح کرنا، بانا عربی زبان میں کہتے ہیں، بانا کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو الگ الگ کر دینا، ایک چیز الگ ہو جانا دوسری چیز سے، اسی پر سے ہے بیان، کہ بہت ساری چیزیں کنفیوژن والی ہوں تو ایک آدمی واضح کر دے کہ دن کیا ہے، رات کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے، یہ بیان ہوتا ہے، یہ وضاحت ہوتی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ واضح کر کے بتا دو کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس کیا نازل ہوا ہے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کیا نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ واضح کر کے بتا دو۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور کریں، تاکہ وہ غور کریں آپ کی بات میں، آسمان و زمین میں، دیکھیں کہ جو قرآن کی باتیں ہیں وہ کتنی واقعی حقیقت ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں۔ تو یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 44 ہے، اس میں کیا کیا باتیں معلوم ہوئی؟ نمبر ایک کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، ہر آدمی کو نہیں دیا گیا، ہر آدمی کے گھر میں اللہ نے فرشتہ بھیج کے ایک ایک قرآن کا نسخہ دیا ہو، ایسا اللہ نے نہیں کیا، بلکہ یہ کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ کو یہ ذمہ داری دی کہ نہ صرف قرآن کے الفاظ آپ پہنچائیں بلکہ قرآن کے معنی بھی آپ پہنچائیں۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو بس ہمارے لیے کافی ہے اور آیت پڑھ لیتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وہ اس آیت کو بھی پڑھیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت ساری بہنیں ورڈ ٹو ورڈ قرآن پڑھتی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے اور اس کو کافی سمجھ لینا غلط ہے۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ قرآن پڑھنا یہ غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو کافی سمجھ لینا غلط ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ لفظاً لفظاً قرآن کے معنی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کو تو سب سمجھ میں آ گیا، ہم کو پورا قرآن سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کو نہیں سمجھ رہا ہے، نبی کے پاس جانا پڑ رہا ہے سمجھنے کے لیے، اور ایک آدمی آسانی سے صرف الفاظ قرآن کے عربی زبان کے سمجھ لے اور وہ سمجھے کہ قرآن کی پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آیا ہے آپ اس کو لوگوں کے لیے واضح کر دیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وضاحت کی ذمہ داری تھی، اور آپ کی وضاحت کے بغیر ایک آدمی پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتا ہے کہ واقعی قرآن میں کیا ہے۔ آپ کی وضاحت کے بغیر ایک آدمی واقعی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے۔ جیسے اقامت الصلاۃ ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ رکوع کے معنی عربی زبان میں کیا ہیں؟ جھکنے کے۔ سجدے کے معنی عربی زبان میں کیا ہیں؟ نیچے گرنے کے۔ لیجئے اب قرآن میں رکوع کا حکم ہے، سجدے کا حکم ہے، صلاح کا مطلب کیا ہے؟ دعا کے۔ زکاہ کا مطلب کیا ہے؟ پاکی۔ تو پاکی کس اعتبار سے؟ زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ پاکی ادا کرنا، صاف ستھرا ہونا، کیا مطلب ہے اس کا؟ زکوٰۃ کے معنی بڑھنے اور پاک ہونے کے ہیں۔ تو آپ بتائیے کیا کریں گے یہاں پر؟ جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے زکوٰۃ کس مال میں رکھی، آپ نے زکوٰۃ کی کتنی مقدار رکھی، آپ نے روزانہ زکوٰۃ دینے کے لیے کہا مہینے میں ہر جمعہ کو، سال میں آپ نے کب بتایا زکوٰۃ، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سبزی ترکاری پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ استعمال کی چیزوں پر، سواری پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ گھر پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کیسے معلوم پڑے گا؟ کیونکہ وہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے بطور رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کیا گھر میں سے بھی صدقہ کرنا پڑے گا؟ کیونکہ گھر بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ واقعی جب تک کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح نہیں دیکھے گا، قرآن کو صرف ترجمہ پڑھ کے اگر سمجھے گا، گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم ترجمہ نہیں تفسیر کہتے ہیں، اور تفسیر میں سب آتا ہے، تفسیر میں سب آتا ہے۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے بغیر آدمی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل اور ترجمے کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم، آپ نے جو سمجھایا اس کی طرف رجوع کرے، یہ اس کے لیے زیادہ بھلائی ہے۔ یہاں پر کچھ اور چیزیں اس حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ یہ کہ جو مثال یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ جن لوگوں کو، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو ان کو مردہ مت کہو، کیا واقعی وہ دنیا سے نہیں گئے؟ ظاہر بات ہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اگر واقعی وہ زندہ ہے تو اسی طرح سے ہوں گے، کیا وہ دنیاوی زندگی ہے؟ وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اس ملک سے کسی اور ملک میں ہو تو بیوی بھی اس کی نکاح میں ہے، اور اسی طرح سے بچے بھی ابھی اسی کے ہیں، اور یعنی وہ یتیم نہیں ہوئے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جیسے کوئی سعودی چلا جائے یا کوئی کسی اور ملک میں چلا جائے تو بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے، اسی کی نکاح میں باقی ہے۔ لیکن کیا یہاں پر یہی معاملہ ہے؟ نہیں، بلکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں لیکن وہ اللہ کے پاس حیات ہیں، دنیا میں نہیں۔ دیکھیے الفاظ کیا ہیں، بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں تمہارے پاس نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس، اپنے رب کے پاس۔ اپنے رب کے پاس زندہ ہے کی تفصیل آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک کہ آپ حدیث کی طرف رجوع نہ کریں۔ حدیث میں بتایا گیا کہ اپنے رب کے پاس ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہیں اور عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں ان کا ٹھکانہ ہے، اور وہ سبز پرندوں کے پیٹوں میں جیتے ہیں، ان کی روحوں کو ان پرندوں کے پیٹوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہاں ایک جسم تھا، وہاں ایک جسم دوسرا ان کے پاس ہے۔ اور یرزقون، رزق دیا جاتا ہے، کیا دنیا سے روٹیاں اور سالن اور کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں۔ کیا قبر میں کھا رہے ہیں؟ نہیں۔ یرزقون کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جسم اللہ نے ان کو وہاں دیا ہے، وہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، اور جنت کی غذا کھاتے ہیں، دنیا کی نہیں۔ تو اس حدیث سے تفصیل ہم کو ملی جو ہم صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، نہیں۔ اس آیت سے بہت سارے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ دیکھیے یہ گمراہی ہے، اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ایک تو یہ آیت اولیاء کے بارے میں نہیں ہے، قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوں، یہ آیت ان کے لیے ہے۔ لہذا ہر آدمی جو نیک ہوتا ہے، اگر وہ بستر پر مرتا ہے تو یہ آیت اس کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو حیات ہے یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ آخرت کی یا برزخی حیات ہے۔ اگر دنیاوی حیات ہوتی تو بیوی نکاح سے نکاح میں باقی رہتی، وہ بیوہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ سورہ آل عمران یا دوسری سورت پڑھیں، سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا، سورہ نساء میں آپ کو ملے گا، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، یہ جو جس پس منظر میں نازل ہوا ہے، یا اسی طرح سے دوسری آیتیں نازل ہوئی ہیں جو احد میں جتنی عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں شہداء کی، ان سے نکاح کے سلسلے میں حکم نازل ہوا کہ جو لوگ نکاح کرنا چاہیں وہ دو دو تین تین چار چار نکاح کر لیں۔ تو بیوہ کا نکاح ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہے۔ کہ کوئی اگر شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کی بیوی نکاح نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا شوہر زندہ ہے۔ تو جواب میں یہی کہا جائے گا، وہ دنیا میں زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے۔ دنیا کی مدت اس کی ختم ہو گئی، دنیا کے اعتبار سے اس کو دفن کیا گیا ہے، لیکن وہ اللہ کے پاس زندہ ہے۔ اب اس آیت کو زبردستی اولیاء کے لیے فٹ کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ اس کے لیے گنجائش یہاں پر نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہداء جو قتل ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، انہیں غسل نہیں دیا جاتا ہے، لیکن اولیاء چاہے کتنا بھی نیک آدمی ہو، اس کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کا حکم الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ لہذا اس آیت کو ہر ایک پر فٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہی سے گمراہی شروع ہوتی ہے کہ آدمی ایک بات لیتا ہے، اس کو کئی دوسری جگہ پر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے اس آیت کی وضاحت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس میں بیان کیا ہے کہ شہداء کو میت مت کہو، اور وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، اور رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہم کو معلوم ہوئی کہ قرآن کی آیتیں، قرآن کی خبریں، قرآن کے عقائد، قرآن کی باتیں سمجھنے کے لیے ہم کو پہلے تو قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے ساتھ سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کہ سنت میں بھی بہت ساری وضاحت اس کی مل جاتی ہے۔ اس سے پہلے اپنی طرف سے کچھ بھی طے کر لینا یہ گمراہی ہے۔ نمبر تین، قرآنی احکام کی عملی تطبیق کے لیے سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایک تو ہم نے دیکھا عقائد اور خبریں، دوسرے یہ کہ قرآن میں حکم بھی ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیل ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے، حلال و حرام کے سلسلے میں، اور اسی طرح سے کئی اور احکام ہیں کہ اللہ کے حکموں کو پورا کیسے کیا جائے۔ اگر ہم سنت کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں تو بہت ممکن ہے ہم کچھ کا کچھ مطلب لیں گے، اور اللہ جو چاہتا ہے اس کی بجائے کچھ اور کرنے والے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 222۔ اب دیکھیے آیت کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی لوگ آپ سے حیض کے سلسلے میں پوچھتے ہیں، حیض مہینے میں عورت کو جو حالت پیش آتی ہے خون کا خارج ہونا، لوگ آپ سے حیض کے سلسلے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہوا اذن، اے نبی آپ کہیے، یہ اذن، اذا کے معنی عربی زبان میں گندگی کے لیے بھی آتا ہے، نجاست کے لیے، اور اسی طرح سے تکلیف دینے والی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں یہاں پر جمع ہو سکتی ہیں، کیونکہ عورت اس حالت میں کمزوری میں پہنچ جاتی ہے اور اس سے طبیعت کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اس میں نجاست چونکہ ہے اس لیے آدمی کی مزاج کو اس سے کراہت بھی محسوس ہوتی ہے. قل ہو اذن, اے نبی آپ کہیے کہ وہ گندگی ہے, تکلیف کی چیز ہے. فاعتزل النساء فی المحیض, لہذا تم عورتوں سے حیض کی حالت میں کنارہ کشی اختیار کر لو. اعتزال کا مطلب ہوتا ہے دور ہو جانا, دور رہنا. فاعتزل النساء فی المحیض, تم حیض کی حالت میں جو عورتیں ہیں, تم اے مردو, شوہر کے لیے حکم ہے, فاعتزل النساء فی المحیض, تم حیض کی حالت میں ان سے دور رہو. ولا تقربوهن حتى يطهرن, اور بالکل بھی ان کے قریب مت جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں اچھی طرح سے. يطهرن, جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب مت جانا. لیجئے, اب اگر آپ صرف ترجمہ پڑھیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر فاعتزل النساء فی المحیض, عورتوں سے حیض کی حالت میں دور رہو, یہ حکم باپ کے لیے ہے, بیٹے کے لیے ہے, بھائی کے لیے ہے, شوہر کے لیے ہے, اس آیت میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ دور رہنا یہ کس اعتبار سے ہے, کیا بالکل اس سے فاصلہ رکھا جائے کہ اس گھر میں ہی نہ جائے جس میں عورت حیض والی ہو, کتنے فیٹ کا فاصلہ اس سے رکھے, کتنے میٹر اس سے دور رکھے, یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا ہے. یہ دوری چھونے کے اعتبار سے ہے, نزدیکی کے اعتبار سے ہے, یا بیوی سے صحبت کرنے کے اعتبار سے ہے, یہاں کچھ نہیں بتایا گیا ہے. یہاں بس کہا گیا ہے حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو, بلکہ اس کی اور تاکید بڑھ گئی ہے کہ کب تک دور رہنا ہے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے ولا تقربوهن حتى يطهرن, اور بالکل بھی ان کے قریب مت جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. قریب مت جانا یہاں کہا جا رہا ہے, ان کے نزدیک مت جاؤ, حیض والی عورت کے قریب مت جاؤ. ڈکشنری کے اعتبار سے اگر آپ دیکھو گے تو کسی آدمی کو لگے گا اس سے زیادہ اور پڑھنے کی ضرورت کیا ہے اور تحقیق کی ضرورت کیا ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا عورتوں کے قریب مت جاؤ, بس قریب نہیں جانا, دور رہو ان سے, ان کے رینج میں نہ جاؤ, ان کو چھو مت, یہ اپنے آپ غلط ثابت ہوگا. کیونکہ جب قرب منع ہے تو چھونا زیادہ برا ہے, لہذا ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس آیت کو پڑھ کے اگر اس پہ فوراً عمل شروع کر دے تو لوگوں کو وہ یہ فتویٰ دینے لگے گا کہ حیض کی حالت میں عورت کو چھونا حرام ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ قریب بھی مت جاؤ, لہذا جب قریب مت جاؤ تو چھونا تو اور برا ہوا. لیجئے, یہ غلط مطلب اس نے لے لیا, لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں واقعی تقویٰ پر چل رہا ہوں, میں عورت سے دور رہ کے اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں اور ثواب کی نیت تو رکھے گا, حالانکہ یہ جاہلیت والا عمل ہے, حالانکہ یہ یہودیوں والا عمل ہے. یہود کیا کرتے تھے, حیض کی حالت میں عورت سے ایک دم دور رہتے تھے, چھوتے تک نہیں تھے اس کو. آج بھی ان کی جو تورات ہے اس میں آپ کو ملے گا کہ حیض کی حالت میں عورت جن چیزوں کو چھوئے وہ بھی نجس ہو جاتی ہیں, وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہیں, ان چیزوں کے چھونے سے بھی آدمی ناپاک ہو جائے گا. دیکھیے, لیکن قرآن میں یہ بات جو کہی گئی ہے واقعی اس کا مطلب کون سمجھائے گا, وہی سمجھائے گا جس پر قرآن نازل ہوا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس کا کیا مطلب سمجھایا, آئیے دیکھتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان الیہود کانوا لا یجلسون مع الحائض فی بیت ولا یاکلون ولا یشربون, یہودی جو مدینہ میں یہودی تھے حائضہ عورت کے ساتھ ایک گھر میں بیٹھتے تک نہ تھے. لا یجلسون مع الحائض فی بیت, جس گھر میں حائضہ ہو اس گھر میں یہودی بیٹھتے نہیں تھے. ولا یاکلون ولا یشربون, اور ایسی عورت کے ساتھ جیسے بیوی ہے اس کے ساتھ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے, بالکل اس کا چھونا ہی غلط, وہ کھانا نہیں پکا سکتی, اس کا جھوٹا وغیرہ ناپاک, سب کچھ غلط. قال فذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی. فانزل اللہ ویسألونك عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض, لوگ آپ سے ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں, اے نبی آپ بتا دیجئے کہ وہ گندگی ہے، تم عورتوں سے حیض کی حالت میں دور رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع. بیوی کے ساتھ تم سارے تعلقات رکھ سکتے ہو سوائے جماع کے، انٹر کورس کے، صحبت کے. اب دیکھیے بات تو بالکل بدل گئی. قرآن اللہ نے کس سلسلے میں نازل کیا؟ یہودیوں کے سلسلے میں. یہودیوں کا مسئلہ تھا کہ وہ بیویوں کے ساتھ بالکل دور رہتے تھے، حیض کی حالت میں کھاتے پیتے تک نہیں تھے، چھوتے نہیں تھے، بلکہ اس گھر میں نہیں جاتے تھے جس میں حائضہ عورت ہو. اب اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یہود کا ایسا طریقہ ہے. اب اسلام کا کیا حکم ہے؟ وہ حکم بتانے کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تم حیض کی حالت میں جب بیوی ہو تم اس کے ساتھ تمام تعلقات رکھ سکتے ہو سوائے جمع کے. صرف جمع منع ہے، بیوی کو چھونا غلط نہیں، اس کی روٹیاں بنائی ہوئی کھانا جائز، بلکہ اس میں کوئی قباحت نہیں، برائی نہیں، اس سے تعلق، اس کے قرب اختیار کرنا اس سے یہ بھی منع نہیں، جمع منع ہے. لیکن ایک آدمی قرآن کی آیت اگر پڑھے گا بہت ممکن ہے اس کا کچھ مطلب لینا شروع کر دے، اس سے وہ چھونا بھی حرام کر دے گا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری گود میں رکھتے اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. ایک حائضہ عورت کے اس کی گود میں سر رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، بتائیے اس سے زیادہ قرب اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا؟ تاکہ بعد کے زمانے کے لوگوں کو قرآن کی آیت کا مطلب سمجھنے میں غلطی نہ ہو کہ دیکھو تم یہ ولا تقربہن کا مطلب یہ نہ سمجھ لو کہ عورت سے بالکل دوری اختیار کی جائے، اتنا قرب کہ قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کی گود میں سر رکھے، اور نبی کا سر اس کی گود میں اس کا مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہڈی وغیرہ چوس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی کھاتے وقت میں، تو آپ وہیں سے اس ہڈی پر منہ لگاتے تھے جہاں عائشہ نے منہ لگایا تھا، اور کسی برتن سے وہ پانی پیتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی تو آپ وہیں سے پیتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا ہے. اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے سکھایا کہ بیوی سے اس طرح کی محبت کے معاملات کیے جا سکتے ہیں، آپ اپنی بیوی سے اس طرح سے شفقت اور نرمی اور محبت والا معاملہ کرتے تھے. عورت بری نہیں ہے، پچھلے دور میں عورت کو ایک دم نجس اور ایک دم بری اور ایک دم گھٹیا بنا دیا گیا تھا، آپ نے عورت کو عزت دی، آپ بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، جہاں سے انہوں نے پیا وہیں سے آپ بھی پیتے محبت کے طور پر. لیکن یہ صرف محبت نہیں تھی بلکہ یہ شریعت کی وضاحت بھی تھی کہ ایک عورت حیض کی حالت میں ہے کیا اس کا لعاب ناپاک ہو جاتا ہے؟ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا جھوٹا وہاں سے برتن پہ منہ لگا کے پی کے بتایا کہ عورت ایسی حالت میں نجس نہیں ہوتی ہے، یہ شریعت کی وضاحت ہے. تو آیت سے بہت ممکن ہے، یہ قرب کون سا ہے؟ قرب کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، نزدیکی کئی قسم کی ہو سکتی ہے. یہاں آپ نے بتایا کہ یہاں قرب سے مراد کیا ہے؟ جماع ہے. یہاں قرب سے مراد کیا ہے؟ تو یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ڈکشنری کی طرف اگر آپ جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں لا ولا تقربوہن یقربو، ولا تقربوہن یقربو کیا مطلب ہے اس کا؟ قریب مت جاؤ. اب قریب مت جاؤ کا مطلب آدمی اگر اپنے حساب سے لے گا کچھ اور مطلب آ جائے گا، لیکن یہاں پر نبوی معنی اگر دیکھے گا قریب مت جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جمع مت کرو، صحبت مت کرو. تو ایک بات یہاں پر، یہ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآنی احکام کو، ان کی عملی تطبیق، قرآن کے حکم ان پر عمل کرنے کے لیے صرف ترجمہ کافی نہیں ہے، صرف ڈکشنری کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے. لہذا وہ لوگ جو صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ہو یا جو بھی طرح کا ہو اور یہ سمجھتے ہیں کہ بات تو سمجھ میں آ گئی، ان لوگوں کی اس میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ سمجھنے میں بہت غلطیاں کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ کا کچھ مطلب آیتوں سے لینا شروع کریں گے صرف ترجمے کی وجہ سے۔ لہذا بہت ہی تاکید کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ریڈ قرآن وتھ ایکسپلینیشن یا وتھ تفسیر، صرف میننگ نہیں۔ جو آدمی کہتا ہے کہ قرآن کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھو وہ غلطی پر ہے، ہم یہ کہتے ہیں قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھو، بغیر تفسیر کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہت ممکن ہے بعض آیتیں آ جائیں سمجھ میں، لیکن بہت ممکن ہے قرآن کی بہت ساری آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک کہ آدمی تفسیر نہیں پڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، آپ کہاں سے لائیں گے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں کہاں ہے الکوثر کا مطلب کیا ہے؟ اب نبی کو اللہ نے کوثر دیا، کیا دیا؟ الکوثر ڈکشنری میں آپ ڈھونڈیں گے خیر کثیر، الکوثر کے معنی کیا ہے؟ خیر کثیر، بہت زیادہ خیر۔ اس آدمی کو زندگی بھر معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطلب میں بتایا ہے کہ یہ ایک نہر ہے جو جنت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ کو دی ہے، اس کا نام الکوثر ہے۔ باقی خیر کثیر تو اللہ نے دی ہے، لیکن زندگی بھر اس آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ایک نہر ہے جو جنت میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ یہ کہاں معلوم پڑے گا؟ یہ حدیث میں معلوم پڑے گا۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو ایک یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک آدمی کے لیے قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کی طرف بھی رجوع کرے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی اصنعوا کل شیء الا الجماع، جماع کے سوا تم حائضہ عورت سے، یہ شوہر کے لیے ہے، سب کچھ کر سکتے ہو، یعنی بیوی کو چھو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام معاملات ہو سکتے ہیں جماع کے سوا۔ اس حالت میں بعض خواتین اور بعض مرد بھی کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں جیسے عورت کہتی میں ناپاک ہوں، عورت کا یہ کہنا یا کسی بھی آدمی کا، جیسے کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہو بیوی سے صحبت کی ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب میں ناپاک ہوں، تو جنابت کی حالت ہو یا حیض کی حالت ہو مومن مرد یا عورت کبھی ناپاک نہیں ہوتے ہیں، زندہ بھی اور مردہ بھی، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں وضاحت کے لیے میں ایک روایت ذکر کروں گا، بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے جنابت کی حالت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، جنابت کی حالت کس کو کہتے ہیں؟ جب آدمی اس کو احتلام ہوا ہو یا مرد یا عورت، یا اس نے صحبت کی ہو بیوی سے، تو دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، اس کو جنوبی کہتے ہیں۔ بعض لوگ جنبی بولتے ہیں، جنبی نہیں وہ جنوبی ہے۔ تو جنابت کی حالت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو مسافہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہیں ملایا بلکہ کھسک کے وہاں سے غائب ہو گئے، وہاں سے نکل گئے، کسی طرح سے بہانہ کر کے ہاتھ نہیں ملایا اور نکل گئے۔ بعد میں جب ملے، غسل وغیرہ کر کے سب کچھ ٹھیک ٹھاک اوکے ہو کے واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے پوچھا ایسا کیوں کیا، آپ نے اس کا سبب پوچھا، تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنابت کی حالت میں تھا۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، مومن نجس نہیں ہوتا ہے، مومن نجس نہیں ہوتا ہے۔ تو جنابت کی حالت میں ہو یا حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو، عورت نجس نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے، مومن نجس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا کہنا عورت کا کہ میں ناپاک ہوں صحیح نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، جس کو حدث کہا جاتا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے وہ حالت ایسی ہے جس میں وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہے، لیکن وہ فی نفسی خود پوری ناپاک نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے کہ اس حالت میں بھی وہ پاک ہے، لہذا اس کا چھونا یہ غلط نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو جائز رکھا ہے. وہ کھانا وانا بنا سکتی ہے, ایک دم کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض گھروں میں جہالت کا حال یہ ہے کہ عورت ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے, وہ کسی برتن میں ہاتھ نہیں ڈالتی وغیرہ وغیرہ. گاؤں دیہات میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ دوسری قوموں کی چیزیں ہمارے مسلمانوں میں آ گئی ہیں. عورت بالکل اوکے ہوتی ہے اس حالت میں, کچھ مسئلہ اس کو نہیں ہے. وہ بچوں کی کنگھی چوٹی کر سکتی ہے, کھانا بنا سکتی ہے, برتن دھو سکتی ہے, آٹا گوند سکتی ہے, سالن میں ہاتھ ڈال سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, بس وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, اور جو احکام اس کے لیے ہیں وہ اس کی پابند ہیں, لیکن وہ ناپاک نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اصنع کل شیء الا الجماع, تم جماع کے سوا سب کچھ کر سکتے ہو, سارے تعلقات رکھتے ہو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور مسلم کے الفاظ ہے, آپ نے کہا اصنع کل شیء الا النکاح, تم حیضہ عورت کے سوا کے ساتھ میں نکاح کے سوا سب کچھ کر سکتے ہو. اس بات کو یاد رکھیں کہ نکاح کے معنی جماع کے ہوتے ہیں. عربی زبان میں نکاح کا مطلب خود جماع ہوتا ہے, ورنہ یہاں یہ مطلب ہوگا اپنی بیویوں سے نکاح کے سوا تم سب کچھ کر سکتے ہو, تو بیوی سے تو آلریڈی نکاح ہو چکا ہے. یہاں پر نکاح کے معنی عربی زبان میں یاد رکھیں, نکاح کے معنی خود جماع کے ہوتے ہیں, پھر اس کو نکاح اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ مسلم کی روایت تھی. تیسری بات یہ واضح ہوئی کہ قرآن کی آیات میں جو احکام آئے ہیں ان کی تفصیل کے لیے صرف ترجمہ کافی نہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی طرف رجوع ضروری ہے. یہاں ایک چوتھی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ذہن میں لوگوں کی خیال آنے لگتا ہے, اور بعض لوگ اس وجہ سے گمراہ بھی ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں قرآن میں تو ایسا ہے اور حدیث میں ایسا ہے, لہذا قرآن بڑا کہ حدیث بڑی. اب دیکھیے یہ اصول ہی غلط ہے. بعض لوگ یوں کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. کیسے؟ کہا کہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی. حدیث کس کی بات ہے؟ نبی کی. اللہ بڑا کہ نبی بڑے؟ اللہ بڑا. اس لیے قرآن بڑا حدیث سے. اللہ کی بات نبی کی اگر ٹکرائے تو کس کی بات لیں گے؟ اللہ کی بات لیں گے. ابھی ان کا اپنا خود ساختہ اصول ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی. اللہ کی بات لیں گے تو اب حدیث ٹکرا رہی قرآن سے, تو ہم قرآن لیں گے حدیث چھوڑ دیں گے. اور کئی لوگ اس وجہ سے, اس خود ساختہ اصول کی وجہ سے, جہالت پر مبنی اصول کی وجہ سے حدیثوں کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں. جب بھی انہیں کوئی حدیث قرآن کے خلاف دکھائی دیتی ہے وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. کیا کوئی حدیث, کیا کوئی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کیا کبھی قرآن سے ٹکراتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات قرآن سے نہیں ٹکراتی. آپ نے پچھلے درس میں دیکھا اللہ نے کیا فرمایا, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ لوگ قرآن میں کیا غور نہیں کرتے ہیں؟ ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا, غیر اللہ کی طرف سے ہوتا, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اس میں یہ بہت سا اختلاف پاتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کی بجائے اللہ کی طرف سے اگر کوئی بات نہیں ہے تو انسانی کلام میں اختلاف ہوتا ہے, سیلف کانٹرڈکشن اس میں ہوتا ہے, ذاتی تضاد بیانی اس میں ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ آیا ہے وہ کس کے پاس سے آیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. سورہ النجم میں اللہ نے کہا کہ یہ رسول جو کچھ کہتے ہیں, وما ينطق عن الهوى, یہ رسول اپنی خواہشات کی بنیاد پر بات نہیں کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفسانی خواہش کی بنیاد پر گفتگو نہیں کرتے ہیں, بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا, یہ جو کچھ کہتے ہیں, یہ جو کچھ تم تک پہنچاتے ہیں وہ تو ایک وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. ان ہوا الا وحی یوحا, یہ تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں پہنچاتے ہیں وہ آپ اپنی خواہش سے نہیں, اپنے دل سے نہیں, بلکہ اللہ کی طرف سے پہنچاتے ہیں. تو ایسا ہوگا قرآن میں جو بات آئی وہ تو اللہ کے آپس میں نہیں ٹکراتی ہے, لیکن اللہ کی وہ باتیں جو قرآن سے باہر ہیں ٹکراتی ہیں. کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ نہیں, اللہ کی کوئی بات آپس میں ٹکراتی نہیں ہے, چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو, اللہ کی باتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا ہے. تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن کا فہم بھی اللہ کی طرف سے ہے. دیکھیے, اگر قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن سے ٹکرانے والی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ. اے نبی, یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کرو, آپ سمجھاؤ کہ اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے. تو سمجھانے کی ذمہ داری نبی پر ہے. کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی نے اللہ کی بجائے اپنے دل سے کچھ بھی سمجھا دیا؟ اللہ نے کچھ نازل کیا, نبی نے کچھ سمجھا دیا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو قرآن اور حدیث میں تضاد نہیں ہے, قرآن اور حدیث آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. ٹکراتے دکھائی دے سکتے ہیں کسی کو, یہ اس کے فہم کا, اس کی سمجھ کا اس کمزور ہونا ہے, اس کی سمجھ کی کوتاہی ہے. ایک آدمی سمجھنے میں خود غلطی کر سکتا ہے. اگر واقعی آدمی غور کرے تو قرآن کی بات حدیث سے واضح ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا قرب کا یہاں معاملہ ہے, قرب سے اگر آپ مراد قرب لیتے ہیں تو نبی کی بات ٹکراتی دکھائی دے گی. لیکن قرب کے معنی جمع ہے, یہ وہ قرب ہے جو ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے, بیوی شوہر کا قرب ہوتا ہے. تو یہاں پر اس قرب سے منع کیا گیا ہے, قرب کی حد ہے یہ, اس سے منع کیا گیا ہے. تو حدیث قرآن کی بات کو واضح کرتی ہے, اس سے ٹکراتی نہیں ہے. قرآن میں ایک بات عام ہوتی ہے, حدیث اس کو خاص کرتی ہے. قرآن میں ایک بات مجمل ہوتی ہے, شارٹ میں بیان ہوتی ہے, حدیث اس کو اور زیادہ پھیلا کے واضح کرتی ہے. ایک آدمی کی سمجھ میں وہ کچھ اور بات مطلب اس کا مطلب سمجھ لے قرآن کی آیت سے, تو اس کو حدیث قرآن سے ٹکراتی دکھائی دے گی. اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرنا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ حدیث نہیں پڑھتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی بات کو حدیث کی روشنی میں سمجھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان. سورہ القیامہ کی آیتیں آپ دیکھیں, اللہ نے کیا فرمایا, ان علینا جمعہ وقرآن. اے نبی, آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کر دینا اور اس قرآن کا آپ کی زبان سے آپ سے پڑھوانا ہمارے ذمے. آپ ڈرے نہیں کہ آپ کے دل سے نکل جائے گا, اس کا آپ کے دل میں جمع کر دینا ہمارے ذمے. اور جب آپ کو ضرورت ہو پڑھنے کی تبلیغ کے لیے تو اس کا آپ سے پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمے. ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن. اور جب ہم اس قرآن کو پڑھیں تو آپ دھیان سے اس کو سنیے. ثم ان علینا بیان, پھر اس قرآن کا واضح کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. دیکھیے, یہاں پر اللہ نے دو چیزوں کی ذمہ لی ہے, قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کرنا, قرآن کے الفاظ کا آپ کو یاد کرا دینا, پھر اس کا بطور تبلیغ پہنچا دینا, آپ کی زبان مبارک سے نکلوانا. یہ دونوں چیزیں الفاظ سے متعلق ہیں, آپ کے دل میں جمع کرنا, آپ سے پڑھوانا, یہ ہمارے ذمے ہے. ایک اور چیز اللہ نے بیان کی, ثم, یہاں پر کہا پھر, ثم ان علینا بیان, پھر ان باتوں کا جو آپ کے دل میں جمع ہوئی ہیں, یہ جو الفاظ آپ کے سینے مبارک میں جمع ہیں, ان کا واضح کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف الفاظ اللہ نے نہیں دیے, بلکہ ان الفاظ کا, ان باتوں کا کیا مطلب ہے, یہ بھی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن کی تفہیم ہے، قرآن کو سمجھانے والی ہے۔ اس لیے جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے، وہ آدمی اس کو واضح کر دیا جائے یہ نبی کی بات ہے، پھر بھی اس کو نہ مانے، یہ کفر ہے، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنا جانتے بوجھتے کفر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھیں، قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے، بلکہ قرآن کے عموم کو خاص کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ تعالی نے تم پر حرام کیا ہے، انما حرم علیکم، کیا کیا حرام کیا ہے، المیتۃ، مردار، اپنی موت مرا ہوا جانور جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، المیتۃ والدم، اور خون، دوسری جگہ قرآن میں ہے دم مسفوحا، بہتا خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت۔ بہت سارے لوگ خنزیر کا نام لینا ہی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو نام لینا بری بات ہے، قرآن میں اللہ نے نام لیا ہے اس کا، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جانور، وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس پر لیا گیا ہو، اللہ کے سوا بتوں کا نام، بزرگوں کا نام اس پر لیا گیا ہو، ایسا کھانا کھانا جائز نہیں ہے، ایسا کھانا نہیں کھایا جا سکتا ہے، اللہ نے ایسی غذا حرام کر دی ہے۔ تو چار چیزیں یہاں پر بیان ہوئی، مردار، بہتا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور اسی طرح سے وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا۔ اس سورہ البقرہ ہمیں آیت نمبر 173 ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس عام کو خاص کرتی ہے، عام حکم میں سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں اس قاعدے سے باہر ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لنا میتتان، احلت لنا میتتان ودمان، ہمارے لیے دو چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، دو مردہ اور دو خون، دو مردہ اور دو خون۔ فاما المیتتان فالحوت والجراد، دو مردہ چیزیں کیا ہیں، میتا مچھلی اور ٹڈی، لوکسٹ جس کو کہتے ہیں، LOCUST، لوکسٹ، ٹڈی دل آتا ہے کھیتوں کے، کھیتوں کو تباہ کر کے نکل جاتا ہے۔ تو فالحوت، کہا کہ فاما المیتتان فالحوت والجراد، مردار کیا ہیں، مچھلی اور ٹڈی، واما الدمان فالکبد والطحال، فالکبد والطحال، اور جو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں، کلیجا اور تلی، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے کیا کی گئی ہیں، حلال کی گئی ہیں۔ اس کو ابن ماجہ، حاکم اور بیہقی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور یہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ مچھلی اگر خود مر جائے تو کیا مچھلی کو ذبح کیا جائے گا، نہیں، مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کا جو عام حکم ہے کہ مرا ہوا جاندار حرام ہے، اپنی موت مرا ہوا جاندار حرام ہے۔ آپ نے مچھلی پکڑی، اس کو لائے آپ جال میں، رکھا اس کو نیچے کنارے پر ڈال دیا، اب اس مچھلی کو آپ نے ذبح نہیں کیا، وہ مر گئی، تو آیت کے اعتبار سے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو مر گئی ہے، تو یہ حرام ہو گئی ہے، اس کو ذبح کیا گیا نہیں کیا گیا، تو پھر یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ قرآن کی آیت سے بظاہر لگتا ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ مچھلی اگر اپنی موت آپ مر جائے تو وہ حرام نہیں ہے، بلکہ وہ حلال ہے، کیونکہ مچھلی کو ذبح کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہے، مچھلی کو ذبح کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ مر بھی جائے تو وہ حلال ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس کو استثناء کہتے ہیں، یہ تضاد نہیں ہے، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایکسیپشن ہے کہ قرآن کے عام حکم میں سے ایک خاص حکم یہاں ذکر کیا گیا ہے، ویسے ہی جیسے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ مردار حرام ہے، لیکن قرآن ہی میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی مجبور ہو جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ مردار کھا سکتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اس اصول کی خلاف ورزی ہے؟ نہیں، وہ ایک خاص حالت میں اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ تو حدیث میں بھی اس طرح سے آسانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اس کو استثناء کہتے ہیں۔ اور اسی کی ایک مثال بخاری کی حدیث میں بھی ہم کو ملتی ہے، جس میں صحابہ نے بیان کیا کہ ایک سفر میں ہم گئے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو سمندر نے ایک مچھلی نکال کے پھینک دی ہمارے لیے امبر، اور ہم اس کا گوشت کھاتے رہے، اور جب ہم مدینہ آئے تو ہمارے ساتھ ہی وہ گوشت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وہ طلب کیا اور آپ نے بھی اس میں سے کھایا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جب نبی کھا رہا ہے تو حلال ہے، آپ نے لوگوں کے دل میں جو شک تھا یہ حلال ہے یا حرام، اس شک کو دور کرنے کے لیے آپ نے کھا کے بتایا کہ یہ حلال ہے۔ اس کو امام البخاری نے کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے اور اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کی آیتوں میں جو بات بیان ہوتی ہے، حدیث میں ان آیتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ لہذا کسی آدمی کا یہ سمجھنا کہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے غلط ہے۔ حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے، بلکہ حدیث قرآن کے احکام کی وضاحت کرتی ہے اور اس کے عموم کو خاص کرتی ہے۔ جو باتیں عام اصول قرآن میں ہوتے ہیں اس میں سے کچھ چیزوں میں چھوٹ ہوتی ہے، وہ حدیث میں معلوم ہوتا ہے، وہ حدیث میں ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ چار اصول ہم نے آج دیکھے، انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہیں جو اگلے درس میں ہم دیکھیں گے قرآن فہمی کے اعتبار سے کیا اصول ہیں۔ کچھ سوالات اس سلسلے میں ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال ہے کہ بکرے یا بڑے کی اوجڑی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اس کی صفائی کی جاتی ہے تو اس کے نہ کھانے کے لیے قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، وہ گوشت ہی کے حکم میں ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئی ہے کہ یہ منع ہے کھانا، تو اس طرح کی کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے۔ ورنہ کوئی آدمی کل کو کہے گا کہ جانور کی آنتیں بھی حرام ہیں، تو اس میں کوئی دلیل اس کی حرام ہونے کی نہیں، اپنے دل سے کسی چیز کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی چیز کھانے میں نقصان ہے تو ایسی چیز کھانا منع ہوتا ہے، اس لیے کہ ولا تقتلوا انفسکم، اللہ نے کہا اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ سوال ہے کہ حیض کی حالت میں سجدہ تلاوت کرنا ہے یا نہیں؟ حیض کی حالت میں سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ یعنی اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں بتایا کہ وہ سجدہ تلاوت نہ کرے، اور سجدہ نماز نہیں ہے۔ عورت کے لیے جو چیز منع کی گئی ہے حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں، وہ نماز اور روزہ ہے۔ اگر مزید اور کچھ چیزیں ممنوع ہوتی تو آپ بیان کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے یا کسی اور چیز سے منع نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سجدہ تو نماز میں ہوتا ہے، تو جب نماز منع ہے تو سجدہ بھی منع ہے، تو ہم کہیں گے کہ نماز میں ذکر بھی ہوتا ہے، تو جب نماز منع ہے تو ذکر بھی منع ہے، تو عورت کچھ بھی ذکر نہ کرے، کیا یہ اصول صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جیسے سجدہ نماز میں ہے ویسے ذکر بھی نماز میں ہے۔ اگر کل کی وجہ سے جز منع ہوتا ہے تو پھر جیسے پوری نماز منع ہے تو سجدہ منع کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو چاہیے کہ وہ پورا ذکر ہی عورت کے لیے منع کر دے، کیونکہ نماز میں ذکر بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وہ آقیمی الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے۔ تو آپ بتائیے پھر کیا سارا ذکر عورت کے لیے منع کر دیں گے؟ بسم اللہ بھی بولنا منع اس کے لیے کھانا کھاتے وقت میں، اور الحمدللہ بھی منع، اور سلام بھی منع، کیونکہ سلام بھی اللہ کا نام ہے، کیا کریں گے؟ اس کو خاموش بٹھا دیں گے۔ روئی کے بستر پر اگر بچے پیشاب کر دے تو اس کو کس طرح پاک کیا جا سکتا ہے؟ حوالے کے ساتھ بیان کیجئے۔ دیکھیے کپڑا جو بھی کپڑا ہو اس کو دھونے سے وہ پاک ہوتا ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم اور سنن ابی داؤد اور عام حدیث کی کتابیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کے سلسلے میں بتایا کہ خون کا جو اثر ہے ان کے کپڑوں پر، اس کو وہ حیض کا جو خون ناپاک ہوتا ہے اس کو دھو کے پاک کرتے ہیں، اور آپ نے کہا ولا یضرک اثرہ، اور اس پر اس کا نشان اگر باقی رہتا ہے تو اس میں کچھ پرابلم نہیں ہے، کچھ نقصان نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ کپڑا اگر نجس ہو جائے تو اس کو دھویا جائے گا، تو چاہے وہ روئی ہو یا وہ کوئی اور لباس ہو، تو ایسا کوئی بھی کپڑا ہے چاہے وہ بستر ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو دھونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو دھوئیں، کیسا دھوئیں؟ آپ اس پر پانی بہائیں اور اس کو نچوڑ تو آپ نہیں سکتے ہیں، تو آپ اس کو جس حصے پہ وہ گرا ہوا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے مل دیں اور کئی مرتبہ پانی ڈال دیں. آپ کو جب یقین ہو جائے کہ پیشاب پانی کے ساتھ نکل گیا ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ پاک ہو گیا ہے. جیسا آپ کپڑے کے بارے میں سمجھتے ہیں، جیسا آپ ہاتھوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ شاید نجاست نکل گئی ہوگی، اتنا دھویا آپ نے، جب آپ کو ایسا لگے تو جو آپ ہاتھ کے سلسلے میں کر رہے ہیں، کپڑے کے سلسلے میں کر رہے ہیں، وہی آپ روئی کے جو بھی بستر آپ کا ہے اس کے سلسلے میں کریں، اس کو اسی طرح سے آپ پاک کریں گے. اس کے لیے کوئی الگ سے اصول حدیث میں بیان نہیں ہوا ہے، جو عام اصول ہے وہی اصول یہاں چلے گا. تہجد کی نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ جب تک سحری کا وقت باقی رہتا ہے تہجد کا وقت باقی رہتا ہے، یہ طلوع سحر تک ہوتا ہے. طلوع سحر ابھی تقریباً سمجھ لیجئے 5:52 وغیرہ تک میں سمجھتا ہوں وقت ابھی باقی ہے، تو تب تک کہ تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تقویم وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. نماز کی رکعتوں میں قرأت کی ترتیب ضروری ہے؟ مثلاً پہلی بڑی پھر چھوٹی. سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھی جائے اور دوسری میں چھوٹی، یہ بہتر ہے. لیکن اگر آگے پیچھے اس طرح سے ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ترتیب رکھی جائے. اگر نہیں رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس طرح ملتا ہے کہ صحابی مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت میں اور دوسری سورت میں فجر کی نماز میں آگے پیچھے سورت پڑھی ہے، سورہ یوسف اور سورہ ہود کے سلسلے میں آگے پیچھے اس طرح سے حضرت عمر سے ہوا ہے. بخاری میں یہ روایت ملے گی آپ کو. نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ جیسے عام دعائیں ہیں ویسی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ پابندی سے نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی پابندی ثابت نہیں ہے. بعض صحابہ سے ہاتھ اٹھانے کا نماز کے بعد ذکر ملتا ہے، لیکن یہ بھی انفرادی ہونا چاہیے، اجتماعی ثابت مطلقاً نہیں ہے. اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ثابت نہیں ہے. عطر کا لگانا عورت کے لیے منع ہے یا نہیں؟ منع ہے، لیکن جنوں وغیرہ کے اثرات ہونے پر علاج کے وقت کہا جا رہا ہے کہ جسم کو عطر لگائے رکھے، اس سے شیطان دور رہتا ہے، تو یہ بات کس حد تک صحیح ہے واضح کریں. عورت کے لیے فی نفسی ہی عطر لگانا منع نہیں ہے، لیکن عورت کا عطر لگا کر اجنبیوں کے سامنے سے گزرنا یہ منع ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک عورت جب عطر لگا کر باہر نکلتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو پائیں تو وہ بری عورت ہے. تو خوشبو لگانا خود غلط نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جمعہ کی حدیثیں جو آئی ہیں اس میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عطر لگا کے آئے مرد کے لیے کہا، چاہے وہ عورت کا عطر کیوں نہ ہو. آپ حدیث اگر جمعہ کی دیکھیں تو چاہے وہ عورت کا عطر کیوں نہ ہو، تو عورتوں کے لیے بھی عطر ہے، لیکن وہ عطر لگا کے گھر سے باہر نہ جائیں. عورتیں عام طور سے گھر میں رہتی ہیں تو شوہر کے لیے وہ عطر اگر لگاتی تو کوئی حرج نہیں. دوسری بات یہ کہ عورت کا عطر ایک دم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بالکل یعنی دور تک خوشبو محسوس ہو، بلکہ بہت ہلکا عطر وہ ہونا چاہیے، بہت ہلکا وہ ہونا چاہیے، اس کی خوشبو بہت ہلکی ہونا چاہیے کہ جو قریب ہے صرف اس کو محسوس ہو. ایسی نہیں کہ بہت دور تک کمرے میں اگر کوئی عورت آ جائے تو سب کے سر چکرا جائیں، ایسی خوشبو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا عطر ہو کہ جو بالکل ہلکا ہو، بہت ہی یعنی خوشبو اس کی کم ہو، بہت ہی قرب سے وہ خوشبو محسوس ہو. تو اگر کوئی کہتا ہے اور باہر جانے کے لیے اس کو ضرورت پڑتی ہے تو ایسا عطر نہیں لگانا چاہیے، ایسا عطر نہیں لگانا چاہیے. ہاں گھر میں اگر ہے تو لگا سکتی ہے. عہد نامہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ جنازے کے ساتھ عہد نامہ دفنانے کے لیے دیتے ہیں، اس طرح کا عہد نامہ قبر میں رکھنا بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے. سفر کے مہینے میں آخری بدھ کے کیا معنی ہے؟ سفر کے مہینے میں آخری بدھ کے معنی آخری بدھ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح سے قرآن و سنت میں کچھ بھی نہیں آیا ہے سفر کے آخری بدھ میں یوں کرنا چاہیے یا تو کرنا چاہیے، میرے علم میں کوئی حدیث اس طرح کی نہیں ہے. تو بہت ساری خرافات لوگوں میں مشہور ہیں لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یا تو جھوٹی یا ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں یا تو اپنے دل سے لوگوں نے کچھ نہ کچھ نکالا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جن کا لحاظ ہم کو رکھنا چاہیے قرآن کے سمجھنے کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.